أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد، فقال حسين ابن علي: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی و اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں سب سے پہلے ایام حسینی کی اور اسارت اہل بیت کی مناسبت سے آپ تمام افراد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص حضرت امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی افکار کو، ان کے خطوط کو اور ان کے اس عظیم الشان انقلاب کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جو واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، ایسا واقعہ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. حضرت آدم سے لے کے تاریخ اسلام تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کی بیٹی کو بازار میں لایا گیا ہو، کسی نبی کے نواسے کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا ہو، کسی نبی کی آل کو اس طرح سے بازاروں میں اسیر کیا گیا ہو. یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا اور اتنا دل خراش اور پرز مصائب تھا اس وقت کے بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے اسکالرز یقین نہیں آیا انہیں اور نہ یقین کر سکے کہ اس قسم کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. اگر اس واقعے کو آئندہ نسلوں تک نقل کر دیا جائے تو شاید یہ واقعہ آنے والی نسلوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ اس واقعے کو برپا کس نے کیا ہے، اس واقعے کا پیش خیمہ کیا چیز بنی، اس واقعے کے اصل وہ افراد کون سے تھے، وہ چہرے کون سے تھے جنہوں نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. کیا ایک انسان اس قسم کے مظالم کر سکتا ہے؟ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، پیغمبر کا صحابی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کیا خود ایک انسان وہ واقعہ جو جناب علی اصغر کے ساتھ پیش آیا، وہ واقعہ جو بیبیوں کے ساتھ پیش آئے، کیا ایک عام انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور اگر یہ واقعہ باہر چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی قیامت تک نسلیں ان لوگوں پر لعنتیں کرتی رہیں کہ جنہوں نے ظلم و جور اور بربریت کی انتہا کر دی. اور پھر تاریخ یہاں پہ خاموش نہیں ہوگی. آنے والے اسکالرز، آنے والے اسٹوڈنٹ، آنے والے محققین، اہل نظر، اہل قلم ہرگز اس بات پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ یہ کام یزید کا ہے. یزید کیسے پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ یزید کو جنم دینے والا کون تھا تاکہ وہ یہ چاہیں گے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں؟ تو پھر تاریخ کھلنا شروع ہوگی اور یہ بات یزید پہ ختم نہیں ہوگی. بات بہت آگے چلی جائے گی. بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے نام آ سکتے ہیں، بڑے مسائل تاریخ میں پیش ہو سکتے ہیں. اور جن واقعات کو ہم پیغمبر کے جانے کے بعد چھپاتے رہے کہ یہ پیغمبر کی بیٹی کی پسلیے کس نے توڑی، یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کا گھر کس نے جلایا، کیا ممکن ہے کہ جس کے لیے رسالت کھڑی رہتی ہو آیا اس کا گھر جلا دیا جائے، آیا اس کے منہ پہ تماچا مارا جائے، آیا امکان ہے کہ شیر خدا کے گلے میں رسی ڈال دی جائے؟ نہیں، انسان یقین نہیں کرتے اس بات کے اوپر. ہم نے عرض کیا، ابھی بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، یقین نہیں کریں گے لوگ. یہ واقعہ نہیں ہوئے تاریخ میں، یہ ابھی کی بات نہیں، اب تو 1400 سال بیت گئے. اس دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے یقین نہیں کیا ان واقعات کے اوپر. لہذا اس دور کی حکومت کی مکمل کوشش یہ تھی کہ ان واقعات کے اوپر پابندی لگا دی جائے. لہذا واقعہ کربلا آگے بڑھنا نہیں چاہیے، سدے باب کیا جائے، عزاداریوں پہ پابندی لگائی جائے، عزاداریوں کے راستوں کو بلاک کر دیا جائے، عزاداروں کو محدود کر دیا جائے. اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا تھا اور ابھی تک جاری ہے. یہ تو عزاداری کی طاقت اتنی ہے، یہ اس ذکر کی طاقت اتنی ہے، یہ حسین ابن علی کے انقلاب کی طاقت اتنی ہے کہ اس نے ہر سد باب کو توڑ دیا اور آگے بڑھ گیا. دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی استکباریت، طاغوتیت حسین ابن علی کے ذکر کا مقابلہ نہ کر سکی. اگرچہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ عزاداری آگے نہ بڑھے، یہ ذکر آگے نہ بڑھے، یہ شہادت آگے نہ بڑھے، یہ تذکرے آگے نہ بڑھے. اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بات یزید پہ نہیں رکے گی، پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. لہذا یہ کہ فوری طور پہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، ایجنسیز نے کام کیا، اہل قلم کو خریدا گیا، ممبروں کو خریدا گیا، افراد کو خریدا گیا. اور ایک مرتبہ ہر چیز کو خریدنے کے بعد اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی گئی. نمبر ایک. دو، تاریخ نے اس کو محسوس کیا، نہیں یہ ذکر رکتا نہیں ہے، طاقت بہت زیادہ ہے حسین ابن علی کے انقلاب کی، اس ذکر میں طاقت بہت زیادہ ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا. پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ کیا جائے کہ اس میں تحریف کی جائے، واقعات کو تحریف کے ساتھ پیش کیا جائے. اور یہ ایک اور حربہ ہوتا ہے دشمن کا. جب دشمن آپ سے لڑ نہیں پاتا، فزیکلی طور پہ ہر محاذ پہ آپ سے شکست کھاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے بیان میں، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے مقاصد میں، ان تمام چیزوں کو ایک نیا رخ دے کے پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس انقلاب کو اسی طرح سے لیں جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یہ انقلاب اور جس طرح سے ہم پیش کریں گے۔ لہذا عزیزان محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حتیٰ نصاب بنائے گئے، نصاب میں چینج لایا گیا، بچوں کو اسکول میں ایسی تربیت دی گئی۔ آپ معاشرہ آپ کا کہاں سے تشکیل پاتا ہے؟ اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز آپ کی ذمہ دار ہیں معاشرے کی ارتقاء کی۔ معاشرہ جب بھی ترقی کرتا ہے اسکولز کے ذریعے سے۔ آپ جتنی ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھتے ہیں، اس میں کردار در حقیقت ان لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ کردار در حقیقت اس کے پس پشت اور پس پردہ یہ آپ کے اسکولز ہیں، یہ آپ کے کالجز ہیں، یہ آپ کی یونیورسٹیز ہیں، یہ آپ کے وہ اساتذہ ہیں جو معاشرے میں گمنام ہو جاتے ہیں، مگر ان کی روشنی کے دیے ہر جگہ جلتے رہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایسی ہی جگہ پہ ہاتھ رکھا، نصابوں میں تبدیلی کی گئی، حکومتوں میں تبدیلی کی گئی، اور ایک محاذ کھڑا کیا گیا تبلیغات کا جو اس قیام کی طاقت کو روک سکے۔ اور اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہے تھے، اگر ہم تحریف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کربلا کے اندر، اگر ہم تحریف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں کیا تھا، اس کے پسے پشت پسے پردہ وہ کیا اہداف تھے، آخر کیوں حسین ابن علی باہر آئے، معاشرہ کہاں پہنچ گیا تھا، اور پھر امام علی مقام نے جو ملت سے خطاب کیا اسے روک دیا جائے، اسے لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے تاکہ عزاداریے ہوں، ذکر ہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم انہیں روک نہیں سکتے، لیکن جو اہداف عزاداری ہیں وہ پوشیدہ کر دیے جائیں، جو مقصد امام ہو وہ پوشیدہ کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، اگر کسی چیز کا ہدف گم ہو جائے، اگر کسی چیز کا فلسفہ گم ہو جائے، تو پھر اس چیز کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، اور ہم نے دیکھ بھی لیا تاریخ میں، انجیل اگر معاشرے میں ہو بھی تو کیا ہوا، ہوا کرے، توریت ہو بھی تو ہوا کرے، زبور ہو بھی تو ہوا کرے۔ خوب یہ انجیل فائدہ نہیں پہنچاتی، کہ نہیں، خوب یہ تو انجیل ہے، کہ ہوا کرے انجیل، لیکن جس انجیل میں تحریف ہو جائے وہ ہدایت کی ضمانت نہیں لے سکتی۔ وہ زبور خدا کی طرف سے زبور آئی، لیکن اگر تحریف ہو جائے وہ ہدایت نہیں کر سکتی۔ بس ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے آئے اگر اس میں تحریف ہو جائے تو وہ انسانوں کی ہدایت نہیں کر سکتی، یہ جائے کہ ایک تاریخی واقعہ۔ لہذا انہوں نے اس چیز کے پیش نظر کیا کیا، کوشش کی کہ واقع تحریف میں، واقع کربلا میں تحریف کر دی جائے، اور اس کے لیے کاوشیں کی، کوششیں کی۔ یہ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا کہ جو وہ انجام دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے سرگردہ رہے، کوششیں کی، پیسہ بہایا، جانے دی، سب کچھ کیا کہ واقع کربلا کو اپنے خطوط سے ہٹایا جائے۔ تحریف اتنی بڑی سازش ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا، خداوند متعال کو انجیل کو ہٹانا پڑا، توریت کو ہٹانا پڑا، اس کی افادیت سے اب انکار کیا گیا، نہیں تحریف ہو گئی ہے، لہذا اب انجیل سے استفادہ نہ کریں، اب زبور سے استفادہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریف شدہ ہو گئی ہے۔ دشمن بہت ہی باریک بینی سے، دقت سے ان چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ آنے والے اسکالرز۔ لہذا عزیزان محترم، دشمن کی نگاہیں آپ پہ تھیں، آپ دشمن کی نگاہ میں تھے، وہ آپ کے اذہان کو پڑھ رہا تھا، وہ آپ کے اذان کو دیکھ رہا تھا کہ چاہے مجھے کوئی بھی معاف کر دے آپ ہرگز اسے معاف نہیں کریں گے, آپ ہرگز اسے نہیں چھوڑیں گے, آپ ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے اور ان ظالموں کا پردہ فاش کریں گے جو کربلا کا موجب بنے, جنہوں نے حسین ابن علی کو جو قتل کرنے کا سبب بنے, جو تاریخ کے روشن, توجہ کریں, تاریخ کے روشن پہلوؤں کو سیاہ کرنے کا کارنامہ جن کے ہاتھوں سے ہوا. اتنے دل خراش ہم نے عرض کیا واقعات تھے کہ اس دور میں رہنے والے لوگ جب محققین نے قلم اٹھایا تو محققین پہ سختیاں تھیں, بعض نے تو انکار کر دیا, بعض نے کہا نہیں یہ سب کربلا جھوٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا, حضرت زہرا کا گھر نہیں جلایا جا سکتا, علی کے گلے میں رسی نہیں ڈالی جا سکتی, امام حسن کو زہر نہیں دیا جا سکتا, امام حسین کو اس طرح سے قتل نہیں کیا جا سکتا. منکر ہو گئے, واقعات اس طرح سے دل خراش تھے. اچھا جو انجام دے رہے تھے وہ انجام دینے والے بھی ایسی شخصیتیں تھیں کہ بعض شخصیتوں کے بارے میں آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, ان کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بہت ہی عجیب و غریب بنایا ہوا تھا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, نہیں تو ہم بات کرتے کہ آخر ابتدائی تاریخ میں ہوا کیسے اور یہ یزید بنا کیسے. لہذا مورخین نے نہیں لکھا, بہت سارے مورخین جو لکھنا چاہتے تھے ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کے سروں کی قیمتیں لگ گئیں, ان کی خواتین کو بیوہ کیا جانے کی دھمکیاں دی گئیں, ان کے بچوں کو یتیم کرنے کی دھمکیاں دی گئیں, جو ان دھمکیوں سے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ واقعہ کربلا کو ضبط نہ کیا, واقعہ کربلا کو ضبط نہ کیا اور تاریخ کو خدا کے اوپر چھوڑ کے خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ جن کے لیے تجوریوں کے منہ کھولے گئے, وہ ہزاروں اور لاکھوں میں اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا اور واقعات کربلا کو اور ان واقعات کو جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے انہوں نے ضبط و ثبت نہ کیا. اپنی اسی چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تاریخ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے, حالانکہ بات کچھ اور تھی. لیکن کچھ محققین ایسے تھے کہ جنہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم واقعات کربلا کو نقل کرتے ہیں تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا, ہماری اہلیہ کو بیوہ کر دیا جائے گا, ہمارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی, ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. انہوں نے ان تمام چیزوں کو خریدا, اپنے سر لیا, اپنے سر کی بازی لگا دی, اپنی اہلیہ کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھنا قبول کر لیا, اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا قبول کر لیا, اپنے گھر کو آگ لگتے ہوئے دیکھنا قبول کر لیا. وہ ہر چیز سے گزرنے کے لیے تیار تھے. اگر نہیں گزرنا چاہتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت سے, وہ چاہتے تھے یہ امانت آخر تک اسی طرح پہنچے اور آنے والی نسلیں خود فیصلہ کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقیقت کو عوام کے سامنے پیش کر دیں, اور یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا. اور آج ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے محققین, بہت بڑے بڑے راویان کربلا جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر, امام صادق علیہ السلام نے ایسے لوگوں پہ سلام پیش کیا. آپ نے فرمایا جہاں امام وقت کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو, جہاں امام وقت کسی سے گفتگو نہ کر سکیں, جہاں امام وقت کسی کو صلح و مشورہ نہ دے سکیں, جہاں امام پوچھنے والے سائل کے سوال کا جواب نہ دے سکیں, ایسے حالات میں ہمارے شیعہ اٹھے ہیں, ایسے حالات میں ہمارے شیعوں نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعہ سب میں آگے بڑھ گئے, ان کے سامنے ان کے جوان بچوں کو ذبح کیا گیا، مگر انہوں نے تاریخ کربلا کو نقل کیا، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی خواتین کے سامنے ان کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو، دودھ پیتا ہوا، توجہ کریں، دودھ پیتا ہوا بچہ تھا اور اسے ماں کے سامنے ذبح کر دیا گیا یا آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ سارے مظالم بعد میں بھی ہوتے رہے، امام صادق نے ایسے لوگوں پہ سلام کیا اور کربلا کو زندہ رکھنے کی کاوشیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم، یہ وہ سارے حالات تھے جو اس دور میں پیش آ رہے تھے۔ ہم نماز وقت سے بھی بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، یعنی جماعت سے، اور مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے لہٰذا شاید تفصیل میں نہ جا سکوں، میں بات کو مختصر سی کروں۔ اور وہ یہ کہ یہ ساری سچویشن وہاں پہ موجود تھی، کوئی بھی واقعہ کربلا کو نقل کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ آج تک کی نسلیں جو ہیں اس سے فیصلہ کر سکیں۔ واقعات کربلا کے ہم نے عرض کیا کہ کوشش کی گئی اسے تحریف کی جائے، کیا تحریف کی جائے؟ ان تحریفات میں سے ایک تحریف واقعہ کربلا کی یہ تھی کہ اس کے فلسفے کو بدل دیا جائے، اس کے فلسفے کو بدلا جائے۔ یہ یزید معاشرے میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، توجہ کریں، امام علی مقام نے قیام کیوں کیا؟ امام علی مقام کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں، آپ نے دین کو بچایا، آپ نے دین کو بچایا، آپ نے رسالت کو بچایا، آپ نے نبوت کو بچایا، آپ نے توحید کو بچایا۔ اس سے یہ تمام باتیں بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ آخر امام نے توحید کو کیسے بچایا، وہ کیا کارنامہ انجام دیا امام نے، وہ امام نے کیا کارنامہ انجام دیا جس سے رسالت اپنے عزت و شرف کے ساتھ باقی رہ گئی، جس کی وجہ سے آج امامت اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے موجود تھی۔ عزیزان محترم، ایک تحریف جو کربلا کے اندر طاغوتی طاقتوں نے کوشش کرنے کی کہ اس کو اس کی جہت سے موڑ دیا جائے، اس کے رخ کو بدلا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کربلا رونما ہوا، وہ علتیں ہیں جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوا۔ کیا کربلا دوبارہ رونما ہو سکتی ہے؟ کیا، توجہ کریں، کیا کوئی حسین ابن علی دوبارہ قتل کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کریں، دشمن کی پلاننگ بہت ہی زیادہ دقیق تھی۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ماحول کو اس طرح سے سازگار کیا جائے کہ علی بلاتے رہیں کوئی نہ آئے، حسن بلاتے رہیں کوئی نہ آئے، حسین بلاتے رہیں کوئی نہ آئے، زین العابدین بلاتے رہیں کوئی نہ آئے۔ ایک دن کا پروگرام نہیں تھا دشمن کا، آپ نے دیکھ لیا، اگر نبی کے بعد مجھے علی کی بات بتائیں، حسن کی بات بتائیں، حسین کی بات بتائیں، چوتھے امام کی بات بتائیں، پانچویں امام کی بات بتائیں، پھر چھٹے کی بات کریں، ساتویں کی بات کریں، مجھے بتائیں کون سا امام حکومت کر سکا۔ اتنا دقیق پروگرام دشمن نے طے کیا، نسلیں آتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، عزاداریاں چلتی رہیں گی، توجہ کریں، لیکن کسی بھی امام کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ سکے گی۔ لوگ امام کی بات ضرور کریں گے، لوگ امام کے نعرے ضرور لگائیں گے، لوگ ساری باتیں کریں گے، مگر حکومت امام وقت کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، مگر امامت کے گرد لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ دقیق نقطہ تھا جس کی طرف دشمن متوجہ تھا، اور وہ کسی حد تک کیا، بلکہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا، اور پھر ہم نے دیکھ بھی لیا کہ باوے کو، یعنی زمانہ اور انسانیت اتنی نیچے آ چکی تھی، اتنا گر چکی تھی کہ وہ امام کے وجود کو برداشت نہیں کرتی تھی، امام کو اس دنیا سے جانا پڑا، غیبت اختیار کرنی پڑی۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کچھ نہیں ہے، غیبت انسانیت کا گرنا ہے۔ جب انسان اپنے وقار سے گر جائے، جب انسان اپنی عزت و شرف سے گر جائے، جب انسانوں کے پاس جینے کے لیے کوئی اقدار نہ ہو، جب انسان کے پاس اقداروں کی کوئی منزلت نہ ہو، تو پھر وقت کے امام کو غیبت میں جانا پڑتا ہے، اور ایک طولانی سفر غیبت میں رہنا پڑتا ہے، انسان آمادہ نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، ایک
ایسا ماحول فراہم کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں علی کو کس نے نہیں دیکھا تھا, امام حسن کو کس نے نہیں دیکھا تھا, امام حسین کو کس نے نہیں دیکھا تھا؟ پیغمبر اسلام نے 83 جنگیں لڑی, ایک جنگ نہیں لڑی پیغمبر نے, 83 جنگیں لڑی. 83 جنگوں میں سے اگر میں خطا نہ کروں 82 جنگوں کا سہرا فتح کا علی کے سر ہے. ہر آدمی علی کو جانتا تھا, پیغمبر نے پوری زندگی علی کے قصیدے پڑھے, لیکن علی بلاتے رہے لوگ آئے کیوں نہیں, نہیں آئے لوگ. امام حسن بلاتے رہے لوگ نہیں آئے, لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ ساری باتیں کیسے ہوئی؟
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ کہ کربلا کے رخ کو اور اس کی تفاصیل کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئیں کہ اگر ہم کربلا کے رخ کو بدل دیتے ہیں تو پھر بہت آسان ہو جائے گا کہ سید سجاد کو ہم ہتھکڑیے پہنا سکتے ہیں. سید سجاد پھر کربلا جیسی عظیم قربانی بھی, حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عظیم شہادت بھی سید سجاد کو نہیں بچا سکے گی. یعنی اتنی مظلومیت, اتنی قربانیاں, جی ہاں امام حسین ذبح ہو جائیں گے اس کے باوجود سید سجاد کو ہم ہتھکڑیے پہنا سکتے ہیں, معاشرہ نہیں اٹھے گا, معاشرے کو سلایا جا سکتا ہے. پھر امام محمد باقر کو ہم قید کر سکتے ہیں, امام جعفر صادق کے اوپر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں, امام موسیٰ کاظم کو 14 سال زندان میں رکھا جا سکتا ہے کہ بچے تھے آپ باہر آئے, بچے جوان ہو گئے تھے, 14 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. امام حسن عسکری کو زہر بھی دیا جاتا رہے گا اور 7 سال شدید قید ہوگی, کوئی ملنے نہیں آئے گا آپ سے, آپ شدید بھوکے ہوں گے. آیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا کربلا انقلاب برپا, کربلا کے بعد انقلاب اس طرح سے برپا کیوں نہ ہوا؟ آخر وہ کیا مسائل ہو گئے تھے امت کے درمیان کہ جس طرح سے جو نتائج فوری طور پہ ہونے تھے, اگرچہ بعض جگہ وہ مسائل ہوئے بھی, لیکن کیوں آخر سارے ائمہ اس طرح سے جو ہے قید و بند کی مصیبتیں سے گزرے؟ حتیٰ کہ سید سجاد یہ فرماتے ہیں کہ ماں بے مکتن, یہ بات ان کی اپنی ہے, ماں بے مکتن و مدینتن اشرون رجلن یحبوننا. میں جب مدینے واپس آیا, کربلا کے بعد کی بات ہے یہ, آپ نے فرمایا مکے اور مدینے میں بھی 20 افراد ایسے نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے ہو, وہ سب کہاں چلے گئے تھے؟ دشمن کا. ہم نے عرض کیا پروگرام اتنا دقیق اور طویل ہوتا ہے, اور جس کو, جن لوگوں کو, جن جوانوں کو, جن نسلوں کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے ان کے پروگرام اتنے ہی دقیق ہونے چاہیے, کیونکہ ان کے کندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی مکاریوں کو, ان کی چالاکیوں کو, ان کی, جسے یہ سیاست کا نام دیتے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں, اس کا توڑ پیدا کر سکیں. وہ ابھی ہم بتائیں گے کہ دشمن نے وہ کیا کارنامہ انجام دیا. اگر ہم نے یہ والا کارنامہ انجام نہ دیا, ساری زندگی بھی جو ہے وہ امام, توجہ کریں, 1400 سال بیت گئے امام زمانہ نہیں آئے, پردہ غیبت میں ہے. اگر ہم نے اس علت کو نہ پکڑا اور اس پہ کام نہ کیا ہم نے سب نے بھی, تو بھی امام زمانہ جو ہیں وہ ظہور نہ کریں گے جب تک کہ وہ تمام انتظار کے مراحل طے نہ ہوں. عزیزان محترم, دشمن نے کیا کیا کہ کربلا کی تفسیر کو بدلا جائے. کربلا کی ایک تفسیر کیا تھی جس کے بعد لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے, بہت سارے لوگوں نے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پیسے دیے گئے ہوں, ضروری نہیں تھا کہ بہت سارے لوگوں کو خریدا گیا ہو, ضروری نہیں تھا کہ بہت سارے لوگوں کو کیا کیا گیا, خوف زدہ کیا گیا ہو, لیکن وہ کربلا میں شامل نہیں ہوئے. اور اس میں ایک چیز کیا تھی, نظریہ تقدیر کو پیش کیا گیا. توجہ کریں, نظریہ تقدیر. نظریہ تقدیر کیا ہے؟ نظریہ تقدیر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے نظریہ کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, بندے کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بات, یعنی اس سے پہلے بھی تاریخ میں بہت سارے ہوئے, میں دقیقاً آپ کو بات بتاؤں, عبید اللہ ابن عباس حضرت امام حسن کا کیپٹن ہے یہ شخص. یہ جب جاتا ہے حاکم شام کی خدمت میں, حاکم شام اس سے بات یہ کرتا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پیغمبر اسلام کے بیٹے کو دوست رکھتے ہو؟ ہم پیغمبر اسلام کے بیٹے کو دوست نہیں رکھتے, ہم ان سے محبت نہیں کرتے, ہم انہیں نہیں چاہتے, وہ ہمارے رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کیا صرف رسول کو آپ لوگ مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے؟ ابن عباس بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, مسئلہ کچھ اور ہے. کربلا کی توجہ کریں, ایک تفسیر کو بدل رہے ہیں تاکہ کربلا کا پیش خیمہ تیار ہو, پھر اگر یزید کو بھی پیش کیا جائے تو کوئی کھڑا نہ ہو,
پھر یزید ہر ظلم بھی کرے تو کوئی کھڑا نہ ہو، پھر اگر سید سجاد کو بھی قید کیا جائے تو کوئی کھڑا نہ ہو، توجہ کریں، اور پھر کھڑے نہیں ہوئے۔ اور کہا ابن عباس مشکل یہ نہیں ہے، ابن عباس بات اتنی سی ہے، تم مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو۔ دیکھیں دقت کریں، ایک طالب علم کو کتنا دقیق ہونا چاہیے، کتنی باریک بینی سے دین کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دشمن کی مکاریوں میں نہ آئے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے مطالعے کی، دین کا مطالعہ بہت اہم تھا۔ عبیداللہ ابن عباس حاکم شام کے اس سوال کا جواب نہ دے سکا، پسپا ہو گیا، ہتھیار پھینک دیے، پیسے تو بات کی بات تھی، اور امام حسن کا ساتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس سے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ بتاؤ کہ جو آسمان سے، جو درختوں سے پتا زمین پہ آتا ہے، کیا یہ خدا کی مرضی کے بغیر زمین پہ آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی پتا خدا کی مرضی کے بغیر گر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، بارش کا کوئی قطرہ آسمان سے زمین پہ خدا کی مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ یہ جو دنیا کے اندر واقعات رونما ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، کیا یہ خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا بتاؤ نا پھر مجھے، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ اگر پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر زمین پہ نہیں آتا، بارش کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں آتا، کوئی واقعہ چھوٹا بھی بغیر خدا کی مرضی کے نہیں ہوتا، تو عبیداللہ ابن عباس مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اہل بیت کا دروازہ کس طرح سے گر سکتا ہے؟ علی کے گلے میں رسی کس طرح سے ڈل سکتی ہے؟ بتاؤ یہ ساری قوم جو ظلم و ستم کی داستانیں بھری ہوئی ہیں، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم آپ سے حکومت نہیں چھین سکتے، ہم علی سے حکومت نہیں چھین سکتے، مسئلہ خدا کا ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، خدا تقدیر الہی یہ ہے کہ آپ لوگوں حکومت نہ کریں، آپ لوگ مظلوم بنے، حکومت ہم کریں، ہم ظلم کریں، یہ تقدیر میں ہماری، آپ کی تقدیر میں یہ تھا کہ آپ ظلم برداشت کریں، ہماری تقدیر میں یہ ہے کہ ہم ظلم کریں، آپ کی تقدیر میں یہ ہے کہ آپ حکومت چھوڑیں، ہماری تقدیر میں یہ ہے کہ ہم حکومت کریں، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اسے نظریہ تقدیر کہتے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور واپس چلے گئے، اور اس نظریہ تقدیر کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پھر بیچ میں نہیں آئے۔ آپ یقین جانیے ابو موسیٰ اشعری کے پاس امام حسن خود چل کے گئے تھے، خود چل کے گئے، وہ شخص نہیں آیا، امامت چل کے بھی جاتی ہے تو نہیں آتے لوگ۔ 18 دن حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے گھر گئے، جناب زہرا گئیں امام حسن کا ہاتھ پڑھ کے، امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے، حضرت امام حسین جناب علی اصغر کو اٹھا کے حل من ناصر کہتے ہوئے، کوئی نہیں آیا، تاریخ بتائیں مجھے کوئی آیا ہو، نہیں آئے لوگ، ساتھ نہیں آئے، مختلف وجوہات پہ۔ اور پھر جو آ سکتے تھے انہیں نظریہ تقدیر سے ہٹا دیا، ایک نظریہ تقدیر۔ نمبر دو، کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے، دو خاندانوں کی جنگ ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، توجہ کریں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مداخلت نہ کریں۔ نمبر تین، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں اپنے آپ کو توجہ کریں، زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ نے خروج کیا تھا، آپ حکومت کے خلاف نکلے تھے، تو بالآخر جو بغاوت کرتا ہے، جو نکلتا ہے، اس کا بالآخر نتیجہ تو دیکھتا ہی ہے، اور یہ ایک نتیجہ تھا، یہ ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے کربلا در حقیقت، یا جو کچھ کربلا میں ہوا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور اس قسم کی مختلف تعویلات لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں، اور کربلا کے رخ کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان محترم، بس میں یہاں پہ خلاصہ کروں اور نتیجہ دوں، اور وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر آخر کیا ہوا، امام حسین کو لوگ بچانے کیوں نہیں آئے؟ آج کا رہبر بھی اگر آواز دے گا نہیں آئیں گے، اگر وہ علت پیدا ہو گئی کہ جو امام حسین کے دور میں پیدا ہوئی، اگر آج کا حسین بھی مجبور ہوگا اپنے بچوں کو باہر لے کے آئے، اگر وہ علت زمانے میں پیدا ہو گئی، وہ اسباب پیدا ہو گئے، ہوا کیا تھا اس دور میں کہ جو یہ سارے حالات پیش آئے؟ آپ توجہ کریں، خداوند متعال نے, آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں, خداوند متعال نے اس پوری کائنات کو ڈیزائن کیا ہے علت و معلول کے تحت. علت اور معلول, اگر ایک علت ہوگی اس کا معلول بھی ہوگا, اور یہ ہر زمانے میں ہے. میں آپ کو مثال دوں, پانی 100 درجہ حرارت پہ ابلتا ہے, پانی کے ابلنے کی علت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. نہیں, آگ نہیں جلنا, پانی کے ابلنے کی علت اس کے نیچے آگ کا روشن ہونا نہیں ہے. یہ تو 10 منٹ پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن پانی نہیں ابل رہا تھا. پانی کے ابلنے کی علت اس کا درجہ حرارت ہے. جب بھی وہ 100 سینٹی گریڈ پہ پہنچے گا پانی ابلے گا, چاہے آگ جلے یا نہ جلے, چاہے وہ گلگت کی پہاڑیوں پہ, وہاں پہ جہاں ہمیشہ ٹھنڈ ہے, جہاں کشمیر میں جہاں ہمیشہ ٹھنڈ ہے, اگر پانی کا درجہ حرارت وہاں پہ بھی ہم 100 پہ پہنچا دیں پانی ابلے گا. یہ علت ہے, اسے پکڑنا ضرور ہوتا ہے. ریسرچ جتنی بھی ہوتی ہے, توجہ کریں, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, جتنے بھی آپ کے علوم ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے. یہ قانون بنتے کیسے ہیں؟ قانون در حقیقت علت و معلول کے بارے میں ریسرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے, آپ دنیا کے ہر علم میں اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہوں گے. آپ کا تعلق کسی بھی علم سے ہو, زیادہ تر علوم کے اندر سب جگہ سارے محققین یہ کام کر رہے ہیں. بیماریاں کیسے ہوتی ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ توجہ کریں, یہ رکتا کیوں ہے, وہ چلتا کیوں ہے, یہ گرتا کیوں ہے, وہ اٹھتا کیوں ہے, اس کے گرنے کی علت کیا ہے, اس کے اٹھنے کی علت کیا ہے, یہ جتنے بھی ارتقاء ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ترقی دیکھ رہے ہیں, علت و معلول کا نتیجہ ہے عزیزان محترم. اور آپ بھی یہاں پہ یہی کرتے ہیں. توجہ کریں, دشمن نے اس بات کو بہت اچھی طرح لیا تھا. توجہ کریں, دشمن یہ سمجھ گیا تھا ہم علی کو رستے سے نہیں ہٹا سکتے. علی ایک ایسی شخصیت ہے جسے سب نے دیکھا ہے. علی کو رستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا, حسن کو رستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. ہمیشہ پاکیزہ ہستیاں کب ترقی کریں گی, تب کب لوگ ان کو مانیں گے, کب ان کی عزتیں ہوں گی, کب لوگ ان کا ساتھ دیں گے, کب وہ بلائیں گے تو آئیں گے اور کب نہیں آئیں گے. اور اگر ہمیں انہیں تنہا کرنا ہے, آپ وہ علت پکڑ لیں, پھر یہ لاکھ بھی بلائیں گے کوئی نہیں جائے گا. توجہ کریں, دشمن نے اسی علت کو پکڑا تھا. کربلا شناسی بہت اہم ہے, یعنی یونیورسٹیوں کا موضوع ہے. ہم یہاں پہ کربلا شناسی پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, رسالے لکھے جا سکتے ہیں, تھیسس پہ بات ہو سکتی ہے. اور یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز یہ عہدہ لیں اور اس پہ کام کریں. توجہ کریں, بس بات ختم ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ علت ہے. دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا, اگر اہل بیت پاکیزہ ہستیاں ہیں اور پاکیزہ لوگوں کی قدردانی پاکیزہ لوگ کر سکتے ہیں, نجس لوگ نہیں کر سکتے. توجہ کریں, بس دشمن نے کیا کیا, معاشرے کو نجاست سے بھر دیا جائے, معاشرے سے اقدار کو چھین لیا جائے, معاشرے کو برائی سے چھین لیا, معاشرے کو برائی سے بھر دیا جائے. اگر معاشرہ برائی سے بھر جائے گا, اگر معاشرے میں اقدار ختم ہو جائیں گے, رہبر کی کوئی نہیں سنے گا, علی کی کوئی نہیں سنے گا, فاطمہ کی کوئی نہیں سنے گا, معاشرے کو برائیوں سے بھرو, معاشرے میں اقدار ختم کرو. اور مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے, 25 سال میں دین کا کوئی نام نہیں تھا, ہر طرف برائی تھی, وہ میت الحیا, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہو گئی تھی, ہر جگہ برائی تھی. علی کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا, سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. اس کی وجہ تھی معاشرے میں اقدار ختم ہو گئے تھے, برائیاں ختم ہو گئی تھی. یزید, توجہ کریں, یزید مجسمہ نجاست تھا. یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید حلال کو حرام کر رہا تھا, حرام کو حلال کر رہا تھا. بعض دفعہ انسان جھوٹ بولتا ہے, कहता है ये झूठ है, मुझे पता है ये झूठ है और झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, हराम है, ये गुनाह है, मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, या जो भी दस्तावेज करता है, लेकिन बुराई को बुराई समझता है। यजीद बुराई की कबाहत को ख़त्म कर रहा था, अकदारात को ख़त्म किया जा रहा था, खुद आइम्मा की तौहीन, खुद अकदारात इस्लामी को ख़त्म करने की साजिशें थीं। तवज्जो करें, माशरे में हलाल हराम ख़त्म हो गया था, पैगंबर के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, जहाँ कोई दीन ना हो, जहाँ रिसालत की अहमियत ना हो, वहाँ रसूल का नवासा, खूब रसूल की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ रिसालत की कोई अहमियत नहीं है, वहाँ घराना रिसालत की क्या अहमियत होगी, जहाँ नबूवत की अहमियत ना हो, वहाँ घराना नबूवत की क्या अहमियत होगी, जहाँ रिसालत की तौहीन की जा रही हो, जहाँ रिसालत के पड़ाखचे उड़ाए जा रहे हो, वहाँ रिसालत के आदमी जो है वो हिफाजत करने के लिए उठेगा? नहीं उठेगा। उन्हें पता ही है नेक लोग आने के बाद क्या करेंगे, शराब को ख़त्म करेंगे, बुराइयों को ख़त्म करेंगे, तवज्जो करें, अकदार को लेके आएंगे, और माशरा आदि हो चुका है इन चीज़ों का, लिहाजा नेक लोगों को आने नहीं दिया जा सकता। तवज्जो करें, करबला इसके मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई कि नहीं, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अगर अकदार ज़माने में ख़त्म हो गए, अगर निजासत का तहारत का फ़र्क ज़माने में ख़त्म हो गया कि जो यजीद करना चाह रहा था, फिर क़यामत तक इंसानियत उरूज नहीं पा सकती, क्योंकि कायनात इल्लत व मालूल के तहत है। अगर निजासतों का गलबा हो जाए, आपको पता है नजिस कपड़े में नमाज नहीं होती, तवज्जो करें, फिर अगर गलबा हो जाए निजासत का, तहारत दूर हो जाती है, तवज्जो करें, बल्कि आप खुद भी दूर कर देते हैं, आप खुद भी उससे दूर हो जाते हैं। दुश्मन की और इस्तकबारियत की और तागूतियत की आज भी कोशिश यही है, माशरे को निजासत से भर दिया जाए, निजासत फिक्री, निजासत एतकादी, निजासत जिस्मी, निजासत सीरती, बेकिरदार लोगों को लाया जाए, वो आपके रहबर बनाए जाएं, उन्हें आपके लिए रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाए, जिनका अपना कोई रोल ना हो माशरे के अंदर, वो आपके लिए रोल मॉडल के तौर पे पेश हों। इसीलिए शख्सियतों का बदला अगर मौला को हटाया गया, इसीलिए ताकि इकदार ऐसे लोगों के हाथ में ना आए जो रोल मॉडल हों, जिनकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो। इस पाकीज़गी को ख़त्म करना चाहते थे और निजासत को लेके आना चाहते थे। जब भी निजासत माशरे में आएगी, कभी भी वहाँ पे हुसैनियत पनप ना पाएगी, और जब भी हुसैनियत गलबा करेगी, तवज्जो करें, तो यजीदियत ठहर ना पाएगी। करबला का दर्स ये, इमाम ने यही जुमला कहा था, बस इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ। इमाम ने फरमाया था, आप क्यों निकल रहे, उरीदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। देख लिया, यही दो बातें इमाम ने कही। अपना पूरा कयाम इसीलिए बताया, मैं चाहता हूँ नेकियों का कयाम, बुराइयों का खात्मा। अगर नेकियों का कयाम हो गया, मेरे दिल में भी हो गया, तो मैं हुसैनी हूँ, मैं करबलाई हूँ। करबलाई वो नहीं है जो करबला हो के आए, करबलाई वो है जिसकी रूह पे करबला हुकूमत करे, जिसकी सीरत पे करबला हुकूमत करे, जिसकी फिक्र के ऊपर करबला हुकूमत करे। अगर मैं अपने अंदर के यजीद को ख़त्म ना कर सका, मैं अपने अंदर की यजीदियत को ख़त्म ना कर सका, मैं ज़माने से यजीदों को ख़त्म नहीं कर सकता, मैं ज़माने से यजीदियत को ख़त्म नहीं कर सकता। और हर दौर के अजीज़ान मातम, यजीद को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यजीद को नहीं ढूंढना, यजीदियत को ढूंढना है। यजीदियत बीज है यजीद का, अगर हमने यजीदियत का खात्मा कर दिया, यजीद खुद फना हो जाएगा। इमाम भी यही चाह कह रहे थे, मेरी दुश्मनी और मेरी जंग यजीदियत से है, वह मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा हुसैन इस जैसे यजीद की बयत नहीं कर सकता। यानी दर हकीकत ये दो शहजादों की जंग नहीं है, बल्कि ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। अगर याद रखो, हुसैनियत को कायम करना चाहते हो तो हर जगह से यजीदियत को ख़त्म करो, हुसैनियत खुद ब खुद बरसरे इक्तदार आ जाएगी और इमाम वक्त के का ज़हूर हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ जो है मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ, और खुदावंदे मुताल से आखिर में दुआ गो हूँ कि हम सबको हज़रत हुसैन इब्ने अली की सीरत तैयबा को समझने की, उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। दामन वक्त में
کم گنجائش رہی، نہیں تو ہم شاید مزید کھل کے اور مختلف پہلو پہ بات کر سکتے. آخر میں دعا گو ہیں جن تمام افراد نے اس عظیم الشان جلسے کا، اس عظیم الشان نشست کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی اس عظیم الشان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام افراد کی یہاں پہ نشست کو، اس کی آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں دعا گو ہوں کہ امام اصل کے جانصاروں میں ہم سب کو شمار فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.